قرآن مختار موردن کو دو مناظر اسلام حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب دا بیان جب جامع الاسلامیہ تور بیلا روڈ قاضی پور جامع مسجد سعید خان کی شعر ہے ندید ملاوی دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نسکل گراؤنڈ جہانگیرہ اور سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ٹیلی فون نمبر 2217790
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد للہ آج کا یہ پروگرام یہاں قاضی پورہ میں پیغام قرآن کانفرنس کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے، جس کے مہمان خصوصی ہمارے فاضل داعی قرآن واعظ بالقرآن حضرت علامہ احمد شہاب خان صاحب الحمدللہ آپ کے سامنے سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے استاذی المکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد السلام صاحب دامت برکاتہم الحالیہ حضروں سے، اور ہمارے مکرم بھائی فاضل حضرت مولانا عبد الخالق صاحب دامت برکاتہم الحالیہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ تو یہاں یہ جو ایک الحمدللہ اخلاص پر مبنی دینی تعلیم کی اشاعت کے لیے ایک مدرسہ اس مسجد کے ساتھ، مسجد سعید خان کے ساتھ جامعہ الاسلامیہ، اس کا ایک افتتاحی تقریب بھی ہے ایک قسم کی، اور یہ جو ایک اس کی بنیاد رکھی گئی ہے یہ انشاءاللہ بڑی خوشائن ثابت ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آئندہ کے لیے اس پورے علاقے میں انشاءاللہ دین کی جو بہاریں ہیں وہ پھیلائے گا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوا کرتا ہے کہ جہاں ایسی مدارس کی بنیادیں رکھی جائیں، ان کو جگہ دے دی جائے، تو پھر سارے جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ مل بیٹھ کر اس کو اپنا سمجھیں، اس خیال سے کہ اس سے اگر قرآن پاک کی تعلیم عام ہوگی تو انشاءاللہ جہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو فائدہ ہوگا تو اوروں کو بھی بہت سارا فائدہ ہوگا۔ بلکہ وہ بزرگ کے قول کے مطابق کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پورے علاقے میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ کھینچی ہوئی آتی ہے، اور اللہ اپنے عذابوں کو، اپنی ناراضگیوں کو پورے علاقے سے دور کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک علاقے کی سعادت ہے، پورے گاؤں والوں کی سعادت ہے کہ اللہ نے یہ ایک انتظام یہاں فرما دیا، کسی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہاں مدرسہ ہونا چاہیے، کچھ اسباب پیدا فرما دیے، جیسے بھی فرمائے، تو آئندہ اس کو چلانا سنبھالنا ہوگا سب کچھ اللہ کی قدرت اور اس کی توفیق کے ساتھ۔ اس کا کام ہے وہ اب خود کرے گا۔ خوش نصیب انسان وہ ہوگا کہ جس کا اس کے ساتھ خود ربط بن جائے اور اس کا اس کے ساتھ تعلق اور تعاون بن جائے، وہ اس کی اپنی خوش نصیبی ہے۔ میں دعا ہی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی دینی درسگاہوں سے، دینی مدارس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی اور ان کے ساتھ اپنا ربط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اسی کا مال ہے، اولاد دی ہے تو اسی کی اولاد ہے، اسی کی طرف سے دی ہوئی ہے، تو جب ہمیں اس نے دی ہے تو پھر ہمیں اس اولاد کو دین ہی کی طرف لگانا، مال کو دین ہی پر خرچ کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو آپ حضرات جتنے بھی علاقہ کے ہیں اور گاؤں والے، میری آواز جا رہی ہے، تو یہ حضرات اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ نے اتنی ایک دینی ادارہ اور دینی درسگاہ یہاں آپ کو حضرات کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے اور اس کا پیغام بھی بڑا عظیم ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر حضرت علامہ احمد شہاب خان صاحب تفصیل کے ساتھ بات فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا تعلق قرآن کے ساتھ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔
قرآن مختار مولدین کو حضرت علامہ احمد شہاب خان صاحب دا بیان 24 دسمبر 2005 بروز ہفتہ بعد نماز ظہر جامعۃ الاسلامیہ تربیلا روڈ قاضی پور جامع مسجد سعید خان کی شعر ندید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید و سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نسکل گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 ٹیلی فون نمبر 2217790
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما
درود شریف
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام علماء کرام مشائخ عظام بزرگان محترم ذی قدر نوجوان دوستو اور بھائیو مالک کائنات نے اپنے خاص فضل و کرم اور مہربانی کے ساتھ اپنے گھر میں ہمیں مل بیٹھ کر قرآن و سنت کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے الحمدللہ. میں ایک طویل سفر کر کے حاضر ہوا ہوں، اگر میں بیان کروں اور دل میں اللہ کی رضا نہ ہو تو میرے سفر کا کیا فائدہ. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر میری گفتگو سنیں اور سننے کے دوران آپ کے دل میں اللہ کی رضا نہ ہو تو سننے کا کیا فائدہ. اس لیے میں نے بھی اور آپ تمام دوستوں نے بھی دل میں نیت یہی رکھنی ہے کہ ہمارے اس دینی گفتگو کو سننے سنانے کا مقصد یہ ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. کسی کی ضد مخالفت یا دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا مقصد نہیں, مقصد اللہ کی رضا ہے. آپ تمام دوست اگر میرا ساتھ دیں تو میں آپ تمام بزرگوں اور بھائیوں کو مدینہ منورہ لے کر جانا چاہتا ہوں. آپ آنے کے لیے تیار ہیں؟ محبت کے ساتھ آپ آنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کیا مطلب؟ آپ کے اور میرا وجود, جسم ہمارے یہاں رہیں گے اور ذہن کی توجہ مدینہ طیبہ. ہمارے وجود یہاں پر موجود رہیں گے اور دل کی توجہ مدینہ طیبہ. اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر آپ نے دل اور دماغ کی توجہ کو مدینہ طیبہ منتقل کر دیا, انشاءاللہ ایک دن اللہ وہاں ان جسموں کو بھی حاضری کی توفیق عنایت کر دے گا انشاءاللہ. وما ذلک علی اللہ بعزیز. مدینہ طیبہ ہے, مسجد نبوی شریف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. بڑا دور دراز کا سفر کرنے کے بعد ایک دیہاتی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ذرا مجھے راستہ دیجئے. صحابہ کرام نے راستہ دے دیا. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. سامنے بیٹھنے کے بعد عرض کرتا ہے, حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. دوستو, اگر تمام کائنات کی نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتی, آپ اتنے خوش نہیں ہوا کرتے تھے جتنے ایک بندے کے مسلمان ہونے کی آمنا کلال کو خوشی ہوا کرتی تھی. مجھے کلمہ پڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گیا. اور ذرا میرے جملے پر میرے بزرگوں نے غور کرنا ہے, صرف مسلمان نہیں ہوا, آمنہ کلال کا صحابی بن گیا. جس نے ایمان کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں شرکت کر لی, آپ کی مجلس اس کو نصیب ہو گئی. ایک لمحے کے لیے پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے, ساری کائنات کے انسانوں کے نیک اعمال ایک طرف کٹھے کر دیے جائیں, ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گزارے ہوئے ایک لمحے کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. مسلمان اور پھر صحابی. عرض کرتا ہے, اللہ کے محبوب, اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, مجھے کوئی پتہ نہیں کہ زندگی میں دوبارہ آپ کی اور میری ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں. نماز تو پڑھوں گا جب مسلمان ہو گیا ہوں, نماز فرض ہے. روزہ تو رکھوں گا, مسلمان ہو گیا ہوں, روزہ فرض ہے. اللہ نے اگر مجھے مالی طاقت دی, نصاب پورا ہو گیا, زکات ادا کروں گا, طاقت ہوئی تو حج بھی کروں گا. لیکن آپ ان تمام چیزوں کے علاوہ کوئی مجھے آسان بات بتائیے کہ میں آسانی سے جنت داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ کرام نے بڑا حیران ہو کر دیکھا, کتنا قیمتی سوال کر رہا ہے, آسانی کے ساتھ مجھے جنت مل جائے. دوستو, سوال دیہاتی صحابی نے کیا, فائدہ قیامت تک آنے والی امت کا اللہ نے بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائیں, بس وہی تین عرض کرنی ہے. یہی میرا سارا بیان اور واز اور تقریر ہوگی. آسانی کے ساتھ جنت جانا چاہتے ہو دیہاتی جی, کوئی پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لا تغضب ولا کر جنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ میری طرف. آسانی کے ساتھ جنت جانے کا ارادہ ہے دیہاتی بندے, میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، ان پہ عمل کرنا تیرا کام ہے، آسانی کے ساتھ جنت بھیجنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اب باقی ساتھی بھی حیران ہو کر سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہیں کرنا، غصہ آ بھی جائے غصے کو پی لینا ہے، غصے کو دبا دینا ہے، غصے پر کنٹرول کرنا تیرا کام ہے، آسانی کے ساتھ جنت کا وارث بنانا اللہ کا کام ہے۔ پہلی بات، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، اب اللہ کریم کے قرآن کا انداز بھی سنتے جائیے۔ یہ میرے سامنے سورۃ آل عمران چوتھا بارہ، رب العالمین نے منظر بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں عدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آیت نمبر 134، سورت کا نام آل عمران چوتھا بارہ۔ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو، بچ بچ کر چلنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے۔ اللہ متقین کی کوئی نشانیاں بیان فرما، کون سے متقین کے لیے جنت تیار ہے؟ دعا کرو اللہ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ کون سے متقین کن کے لیے جنت تیار ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی ہو یا آسانی ہو، ان کا حال جو بھی ہو، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جانے لگے، ذبح کی ہوئی ایک بکری کسی نے بھیج دی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذبح کی ہوئی بکری قبول فرما لی، اور گھر سے باہر نکلتے وقت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے صدیقہ کائنات، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، مدینہ طیبہ کے جتنے غریب و مسکین ہیں تمام کے اندر بکری کے گوشت کو تقسیم کرنا شروع کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے۔ اب آپ دھیان سے جملہ سنیے گا، اور کوئی پتہ نہیں آپ کی اور میری ملاقات شاید آئندہ قیامت کے میدان میں ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے، آپ نے فرمایا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بکری کے گوشت کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ جو بکری تقسیم کرنی تھی غریبوں مسکینوں کے اندر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے محبوب کی سارا گوشت غریبوں مسکینوں میں تقسیم ہو گیا ہے، بکری کی ایک ران بچی ہوئی ہے، دیکھنا جی ران، آپ چکھ لیں گے، میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چکھ لوں گی، ایک ران بچی ہوئی ہے، باقی تمام کا تمام بکری کا گوشت اللہ کے نام پہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک ران بچی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ یہ ران بچی ہوئی نہیں ہے, یہ تو نے کھانی ہے میں نے چکھنی ہے, اصل میں وہ گوشت بچا ہوا ہے جو اللہ کے نام پہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا ہے, ثواب تو اس کا ملنا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جنت کن کے لیے تیار ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. اور نمبر دو والقاسمین الغیظ, اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں, غصے کو دبا دینے والے ہیں. والعافین عن الناس, جنت کن لوگوں کے لیے تیار ہے؟ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ پیار کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. علماء کرام تشریف فرما, حضرت قاری صاحب, مولانا عبدالخالق صاحب, باقی اکابرین بازو کباب خیال, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان برحقہ, حضرت قاری صاحب, مولانا عبدالخالق صاحب, باقی اکابرین, اب آپ بھی دھیان سے جملہ سنیے. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے. اللہ کی قسم, ہم آمنہ کلال کے کندھوں پہ سوار ہونے والے حسن حسین کی شان بھی مانتے ہیں, اور جس صدیق اکبر کے کندھے پر آمنہ کلال سوار ہوئے اس صدیق اکبر کی شان بھی مانتے ہیں, تو دونوں کی شان مانتے ہیں. جو آپ کے کندھوں پہ سوار ہوئے شان ان کی بھی برحق, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صدیق اکبر کے کندھے پہ سوار ہوئے مقام اس کا بھی برحق. حضرت حسن کی بات سنانے لگا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یہ وضو کر رہے ہیں, خادمہ وضو کرا رہی ہے, کنیز اور لونڈی وضو کرا رہی ہے, برتن اس کے ہاتھ میں ہے. وضو کراتے کراتے برتن اس خادمہ کے ہاتھ سے گر پڑا, سارا پانی حضرت حسن کے کپڑوں پہ گر گیا, سارے کپڑے گیلے ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا, بڑی غصے والی نظروں سے اپنی خادمہ کی طرف دیکھا, لونڈی کی طرف دیکھا. جب حضرت حسن نے غصے بھری نظروں سے دیکھا, نوکرانی اور خادمہ نے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دی. والقاسمین الغیظ, جنت کن لوگوں کے لیے تیار ہے؟ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غصہ تو بڑا آیا ہوا تھا, لیکن تو قرآن پڑھتی جا حسن عمل کرتا جائے گا. میں نے غصہ پی لیا ہے. خادمہ نے آگے قرآن کی تلاوت کی, جنت کن لوگوں کے لیے تیار ہے؟ ولا فینا للناس, جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تیری غلطی بھی معاف کر دی ہے. خادمہ اور کنیز نے آگے قرآن کے الفاظ پڑھے, واللہ یحب محسنین, اللہ پیار کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. حضرت حسن نے فرمایا میں نے غصے کو بھی پی لیا, غلطی بھی تیری معاف کر دی ہے, اور احسان بھی کر رہا ہوں, جا تو اللہ کے نام پر آزاد ہے. وہ پڑھتی گئی عمل کرتے گئے. میں عرض کرنا چاہتا تھا لا تغضب ولا کر جنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیہاتی بندے مجھ سے پوچھتے ہو آسانی سے جنت کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرنا, غصے کو پی جانا, غصے کو دبا دینا تیرا کام ہے, آسانی کے ساتھ جنت داخل کرنا اللہ کا کام ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہے، سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے، سن لو، آج کے بعد فلاں بندے کو وظیفہ نہیں ملے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، توجہ سے سن لو، فلاں بندے کا خرچہ بند ہے، آج کے بعد فلاں بندے کو بیت المال میں سے حصہ نہیں ملے گا، توجہ سے سن لو، فلاں بندے کا وظیفہ بند ہے۔ یہ بات جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران روم اور فارس کے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کانپا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، دنیا سیاست کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا تدبر کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خاص مقام، بڑے صاحب تدبر و سیاست، حصہ نہیں ہے بھائی، توجہ سے سن لو بات۔ جب حضرت امیر معاویہ نے یہ بات فرمائی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کونے میں سے اٹھا، ابو مسلم، ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائے نا، بچوں کو خاموش کراتا رہے بڑے پیار سے، توجہ دوستوں کی میری طرف، کیا فرمایا، حصہ، دوست میری بات سمجھ رہے ہیں، فلاں بندے کو حصہ نہیں ملے گا، اس کو بھی نہیں ملے گا، اس کا بھی خرچہ بند ہے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ابو مسلم، آپ کون ہیں خرچہ بند کرنے والے؟ لیس ہذا مالک ولا لأبیک ولا لأمک۔ اب مانا کیسے کروں، دل کانپتا ہے، کوئی مجھے کہے مولوی صاحب یہ چادر آپ کی نہیں ہے، آپ کے ابے کی نہیں ہے، آپ کی والدہ کی نہیں ہے، کوئی مجھے کہے، اب کتنا دل پر بوجھ آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ کو ابو مسلم کہنے لگا، آپ جو بیت المال میں سے وظیفہ بند کرنے لگے ہیں، فلاں بندے کا حصہ بند ہے، فلاں کا خرچہ بند ہے، بیت المال والا خزانہ آپ کا بھی نہیں ہے، آپ کے والد کا بھی نہیں ہے، آپ کی والدہ کا بھی نہیں ہے، آپ کون ہیں بند کرنے والے؟ یہ جملہ سننے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لوگ حیران، چہرہ غصے سے سرخ ہے، ماتھے پہ بل پڑ گئے، لیکن فوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اتر آئے، چل پڑے، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، لوگ حیران بیٹھے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے قریب گھر تھا، گھر میں داخل ہو گئے، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد عوام ویسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے میں اور آپ بھائی بیٹھے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ واپس تشریف لائے، منبر پہ بیٹھ گئے اور سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، کپڑے بھی پانی سے گیلے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، لوگوں تمہیں پتہ بھی چلا ہے کہ نہیں میں گھر میں کیا کرنے گیا تھا؟ حضرت ہمیں کیا پتہ آپ کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو ابو مسلم نے بات کی ہے، مال آپ کا نہیں ہے، آپ کے والد کا نہیں ہے، والدہ کا نہیں ہے، آپ کون ہوتے ہیں حصہ بند کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں وظیفے کو روکنے والے؟ یہ بات سننے کے بعد مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن غصہ آنے کے ساتھ ساتھ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مجھے یاد آ گئی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الغضب من الشیطان والشیطان من النار فاطفئ النار بالماء۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لوگو غصہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے, شیطان آگ کا بنا ہوا ہے, اگر تمہیں غصہ آ بھی جائے تو غصے والی آگ کو پانی کے ذریعے بجھایا کرو. میں نے گھر میں جا کر غسل کیا ہے تاکہ میرے غصے والی آگ ٹھنڈی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے میرے سارے غصے کو ختم کر دیا ہے. شریعت کا مسئلہ ہے, علماء تحریف فرما, بندہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے غصہ آئے, اگر بیٹھے ہوئے بندے کو غصہ آئے تو لیٹ جائے, لیٹا ہوا ہے غصہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا, وضو کر لے انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا. اگر وضو کرنے کے بعد بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا, بندہ غسل کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے, غسل کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ بندے کا سارا غصہ ختم کر دے گا. دیہاتی بندے کو آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں. آسانی سے جنت جانا چاہتے ہو, پہلی پہلی بات لا تغضب ولا کل جنہ, غصہ نہیں کرنا, آسانی سے تجھے جنت مل جائے گی. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, میرے بھائیوں کی توجہ ہے, میں دوسری بات سننے لگا ہوں. پہلا سبق تو میرے دوستوں کو یاد ہو گیا ہوگا, آپ نے آسانی سے جنت جانے کا پہلا نسخہ کون سا بیان فرمایا, کیا نہیں کرنا. محبت سے آپ کی حدیث پاک کی تائید کر دیجیے, اللہ انشاءاللہ عمل کی توفیق دے گا. نمبر ایک کیا نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا. نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیہاتی بندے آسانی سے جنت جانا چاہتے ہو, جی ہاں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل الناس شيئا ولك الجنة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا, اگر اپنا دامن پھیلانا ہو, اگر اپنے ہاتھ پھیلانے ہو, اگر اپنی جھولی پھیلانی ہو, اگر حاجت پیش کرنی ہو تو اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے. اسباب ختم ہو جائیں, طاقتیں جواب دے جائیں, اس وقت سوال کرنا ہے تو رب العالمین سے کرنا ہے, لوگوں کے سامنے سوال پیش نہیں کرنا, حاجتیں انسانوں کے سامنے پیش نہیں کرنی. اے دیہاتی بندہ, اگر تو لوگوں کے سامنے حاجت پیش کرنے سے بچتا رہا, اگر تو نے اپنا دامن لوگوں کے آگے نہ پھیلایا, والا کل جنہ, تو نے اپنی حاجات اللہ سے مانگی, آسانی سے جنت داخل ہو جائے گا. ماننے والے اللہ کا نام محبت سے اونچا لیں گے. حاجات کس کے سامنے پیش کرنے کا آپ نے فرمایا, ضرورتیں کس کے سامنے پیش کرنے کے لیے فرمایا, اللہ. اب اللہ کریم کے قرآن کا انداز بھی سنتے جائیے, یہ میرے سامنے سترواں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت الانبیاء. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. فرمایا وایو بھائی نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. آیت نمبر 83 سورۃ الانبیاء سترواں پارہ. ایک حدیث پاک اور پہلے سنا دوں, پھر قرآن کا حوالہ عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جریر رضی اللہ عنہ, جی حکم, آپ نے فرمایا اللہ تو بھائی انی, یہ میرا ہاتھ مبارک ہے, جی اللہ کے محبوب, آپ نے فرمایا تو میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کیوں نہیں کرتا. حضرت قد بایعتک, میں نے تو آپ کی بیعت کی ہوئی ہے, میں تو مسلمان ہوں صحابی ہوں. دوسری بار آپ نے فرمایا اللہ تو بھائی انی, میرے ہاتھ پہ تو بیعت کیوں نہیں کرتا. حضرت میں نے تو بیعت کی ہوئی ہے. تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبایعنی، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کیوں نہیں کرتا؟ دوستو دل کی تختیوں پہ جملہ لکھنا، کسی کسی دور مخالفت میں بات نہیں کہہ رہا، صرف آپ کی خیر خواہی اور قرآن و سنت کی روشنی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، پانی کا پیالہ منگوایا کرتے تھے، پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کر آپ فرما دے دے پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو، عورتوں سے کہو پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھتی جائیں اور بیعت میرے ساتھ ہو گئی ہے. دوسرا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کا ایک کونا پکڑ لیتے تھے اور چادر عورتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، فرماتے تھے عورتوں کو کہو میری چادر کو پکڑ لیں، جو عورت میری چادر کو پکڑ لے گی بیعت میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے. اب آپ خیال، پردہ لگا ہوا ہے، یہ دیکھنا جی منظر دیکھنا میرے دوستو، پردہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے ایک طرف، عورتیں پردے کے دوسری طرف، یہ پردہ. سر آپ منظر دیکھیں گے مجھے تسلی ہوگی کہ دوست میری گفتگو سمجھ رہے ہیں. یہ پردہ، آپ ایک طرف اور عورتیں دوسری طرف، آپ نے پانی کا پیالہ بھیجا، ہاتھ اس میں ڈال دو، چادر بھیجی اپنی پردے میں سے، اس چادر کو پکڑ لو اگر میری بیعت کرنی ہے. ایک عورت بول اٹھی، اس کے الفاظ سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کہنے لگی صافنی، میں پانی کے پیالے میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو نہیں پکڑوں گی، اللہ کے معبود میں پردے میں سے اپنا ہاتھ آگے کرتی ہوں. جسم نہ میرے بھائیوں، خیال، چہرہ نہ، ہاتھ آگے کرتی ہوں پردے میں سے، میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر مجھ سے بیعت لیجئے، پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالنے سے میری تسلی نہیں ہوگی، چادر پکڑنے سے میری تسلی نہیں ہوگی، میں ہاتھ سامنے کرتی ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مجھ سے بیعت لیجئے، قربان جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننا، اور آپ کو ماننے والوں نے محبت سے اونچا سبحان اللہ بھی کہنا ہے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. آپ نے فرمایا خبردار خبردار خبردار، پردے میں سے ہاتھ آگے مت کرنا، اگر بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دو، بیعت کرنی ہے میری چادر کو پکڑ لو، ہاتھ آگے مت بڑھانا. میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا. میں منت کے ساتھ آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں انصاف کی، اگر آپ انصاف آپ نے کرنا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں دوستوں انصاف آپ کے ذمہ ہے، ایک بات پوچھنے لگا ہوں بڑی منت کے ساتھ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عورت ہاتھ بڑھا دیتی اور آپ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے، نبی پاک پر کوئی شک کر سکتا تھا؟ خاموش ہو گئے آپ، مزیدار، کوئی شک کر سکتا تھا؟ اللہ کی قسم جو نبی پاک پر شک کرے وہ تو مومن نہیں رہ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر عورت کے بیعت لے لیتے، آپ پر شک تو کوئی نہیں کر سکتا تھا، پر قربان جاؤں کیونکہ تمام امت کی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں، آپ نے فرمایا نہیں نہیں خبردار خبردار، ہاتھ آگے مت بڑھانا. میں آمنہ کے لال نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ انصاف کریں. دوسرا، جس کے سامنے بے پردہ عورتیں بیٹھی ہیں غیر محرم اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان سے بیعت لے رہا ہے اور وہ خدمت کر رہی ہیں، یہ نبی پاک کی سنت پہ چل رہا ہے یا سنت کا مخالف ہے؟ انصاف آپ کسی میں، یہ سنت کا مخالف ہے. اور میں اللہ کا ولی اس کو مانتا ہوں جس کی آنکھ میں حیا ہو. یہاں میری کوئی قبیلہ اور برادری نہیں ہے، یہاں میرا کوئی خاندان نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں برادری قوم قبیلہ کوئی نہیں ہے اور ڈر جاؤں، جو بات کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں اور اللہ کی رضا کے لیے اور آپ کی خیر خواہی کے لیے. میں اللہ کا ولی اس کو مانتا ہوں جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر دو دل صفا ہو، نمبر تین زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر چار وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جو آمنہ کلال کی سنت کا مخالف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے بن گیا؟ آپ نے تو ساری زندگی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، عورتوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے بیعت نہیں لی. اب جس کے سامنے بے پردہ غیر محرم عورتیں بیٹھی ہیں، عورتیں خدمت کر رہی ہیں، یہ نبی کی سنت کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ انصاف نہیں کرتے لوگ. 100 روپے کا کپڑا لینا ہو تو آپ حضروں کی 10 دکانوں پر جائیں گے، اور دین کے مسئلے کی تحقیق کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حضرت میں نے کی ہوئی ہے بیعت؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس بات پر بیعت کر کہ ساری زندگی کسی کے سامنے سوال نہیں کرے گا. حضرت ہاتھ بڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک آگے کیا، حضرت جرین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ سے بیعت کر لی، ساری زندگی سوال کسی کے سامنے نہیں کروں گا، اپنی ضرورت اور حاجت کسی کے آگے بیان نہیں کروں گا. صحابہ کرام جا رہے ہیں، کچھ پیدل ہیں، کچھ سوار ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہے، اور گھوڑے کو مارنے والا جو چابک ہوتا ہے باریک چمڑے کا بنا ہوا، وہ چابک حضرت جریر کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا. اپنے گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے نیچے اترے، چابک اٹھایا، پھر سوار ہو گئے، گھوڑے کو چلانا شروع کر دیا. ساتھ والوں نے کہا کیوں آپ نے اتنی تکلیف کی ہے، ہمیں کہہ دیتے، ہم چابک اٹھا دیتے. حضرت جریر نے فرمایا نانا، تو میں چابک اٹھانے کے لیے اس لیے نہیں کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی کہ ساری زندگی اپنی ضرورت اور حاجت اور سوال کسی بندے کے سامنے پیش نہیں کرنا. ضرورتیں اور حاجات پیش کرنی ہے تو کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. اب اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ سنانا چاہ رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آیت نمبر 83 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ میرے سامنے حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے. کسی بھائی کو شک ہے تو آیت کا نمبر چیک کرے. 18 سال کے بیمار پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نے اگر صحت کا سوال کیا تو اللہ کریم کے سامنے کیا، اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، مہربانی کر، سب مہربانوں سے بڑا مہربان تو ہے، قرآن کو ماننے والے اونچا اللہ کا نام لیں گے. حضرت ایوب نے صحت کا سوال کس کے سامنے پیش کیا؟ تو ہمیں بھی کس کے سامنے پیش کرنا چاہیے؟ یہی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، دیہاتی بندے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں انسانوں سے نہ مانگنا، اگر حاجتیں اور ضرورتیں پیش کرنی ہیں تو رب العالمین کے سامنے کرنا. اب آپ اگلی بات بھی ذرا دھیان سے سن لیجئے، اللہ کریم کا قرآن آپ کے سامنے ہے، اگر آپ نے قیامت کے میدان میں یہ کہا اللہ ہمیں قرآن کسی نے نہیں دکھایا تھا، قرآن کا حوالہ کسی نے نہیں سنا تھا، میں گواہی دوں گا میں نے قرآن کا حوالہ سنایا تھا، دکھایا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام گزرے، اللہ کے رسول گزرے، لیکن صحت مانگنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی پیغمبر کو نہیں پکارا. Fuck. کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی رسول کو نہیں پکارا۔ اللہ کے بغیر اگر کسی کی غیبانہ پکار جائز ہوتی، حضرت ایوب علیہ السلام بھی صحت کا سوال انبیاء کرام سے کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صحت مانگی تو رب العالمین سے مانگی، سوال شفا کا کیا تو اللہ کریم کے سامنے کیا، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ اگر صحت دینے والا تکلیف ٹالنے والا ہے تو صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات، علاج کرانا سنت ہے لیکن شفا ڈاکٹر اور حکیم کے قبضے میں نہیں ہے، شفا کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے۔ اور جب اللہ کریم سے صحت مانگی تو کسی کا واسطہ وسیلہ بھی نہیں دیا، یہ قرآن سامنے ہے، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا، بلکہ عرض کرتے ہیں انتار ہم الراحمین، اللہ سب سے بڑا مہربان تو ہے۔ اب اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ بھی آپ کو سناتا جاؤں، یہ میرے سامنے نامہ پارا، سورت کا نام سورت الاعراف۔ مجھے آپ عقیدہ اپنا بتا سکتے ہیں؟ آپ تمام بھائیوں کو کیا عقیدہ ہے؟ قرآن سچا؟ محبت سے کہہ دیجئے قرآن سچا؟ ایک ایک قرآن کا حرف سچا، ایک ایک قرآن کا مضمون سچا۔ یہ میرے سامنے سورت الاعراف، رب العالمین کی لاریب کتاب، اور آیت نمبر 180 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها، اے دنیا والو، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، تمام نام خوبصورت ہیں، جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں، غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں سارے کے سارے نام اچھے ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہو، اللہ سے دعا کرنی ہو، فادعوه بها، اللہ سے مانگا کرو ان ناموں کے وسیلے سے۔ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو غفور ہے، اللہ کریم مہربانی فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اللہ کریم کے سامنے یہی انداز اختیار کیا، انت ارحم الراحمین۔ کسی کی ذات کا واسطہ نہیں دیا، کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں دیا۔ اگر واسطہ وسیلہ پیش کیا تو اللہ کریم کی رحمت کو واسطے کے طور پر پیش کیا۔ اللہ کریم نے دعا قبول فرمائی ہے، تے اسواں پارا سورت کا نام سورت سعد، یہ میرے سامنے آیت نمبر 42 کھلی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ہذا مغتسل بارد وشرا، میرے پیارے پیغمبر زمین پہ ٹھوکر مارو نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا، اللہ نے زمین کا سینہ چیر کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فرمایا پیتے جاؤ اندر کی بیماری ختم، غسل کرتے جاؤ باہر کی تکلیف ختم۔ صحت کا سوال کس سے کرنا چاہیے؟ انسانوں سے، زندوں سے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان سے؟ نا نا، کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ دیہاتی کو آپ نے یہی فرمایا، اپنی حاجتیں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنی۔ اچھا آگے قرآن پاک کا انداز، یہ میرے سامنے 17 پارا سورت کا نام سورت الانبیاء، اللہ کریم فرما دے وزنون اذاب مغاضبا فسن اللہ نقدر علیہ فنادا فی ظلمات اللہ الہ اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت نمبر 87 سورۃ الانبیاء 17 پارا میں نے کھولا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم پر ناراض ہو کر جا رہے ہیں، دریا کے کنارے پہنچے، کشتی جانے والی تھی، سوار ہو گئے ہیں، آگے کشتی گئی، پانی کی موجوں میں پھنس گئی ہے، غوطے کھانے لگی ہے، چکر لگانے لگی ہے پانی کی اندر۔ اللہ اللہ، اب سارے کشتی والے پریشان، ملاحوں نے کہا ایک بندے کا وزن زیادہ ہے، ایک بندے کو نکالنا پڑے گا، کشتی تب چلے گی۔ قرآن اندازی کرو، ایک کو پکڑ کر نکالو نا. انصاف کا تقاضا یہ نہیں. قرآن اندازی کرو جس کا نام نکلے گا اسی کو ہم کشتی سے باہر کر دیں گے. ٹھیک ہے جی کرو. نام ڈالے گئے. اللہ فرماتے ہیں فسا فقان من المدحضین. یہ میرے سامنے 23واں پارہ رب العالمین کی لاریب کتاب اور آیت نمبر 141 سورت الصافات کھلی ہوئی ہے. قرآن دادی کی گئی ہے. نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا. نہیں 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 یہ حسین و جمیل اس کو کشتی سے باہر کر رہے. دوبارہ قرآن دادی کرو. نام پھر بھی حضرت یونس کا نکل. نہیں جی. تیسری بار کرو. نام پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا. اب آپ خیال. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پیغمبر کشتی کے اندر ہو تو کشتی چلتی نہیں, پیغمبر کشتی سے باہر چلا جائے تو کشتی چلتی ہے. اللہ کا نام محبت سے لینا. حضرت شیخ پنڈی والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کشتیاں پیغمبر نہیں چلایا کرتے, کشتیاں چلانے والا کون ہے؟ پیغمبر اندر ہے نہیں چلتی. اب ذرا 21ویں پارے سے پوچھتا جاؤں کشتیاں کیسے چلتی ہیں سمندر کے اندر. یہ میرے سامنے سورت لقمان 21واں پارہ آیت نمبر 31 کھلی ہوئی ہے. فرمایا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. سننے والے مخاطب, کشتیاں چل رہی ہیں سمندر کے اندر, بڑے بڑے باری جہاز سفر کر رہے ہیں. اللہ کون چلا رہا ہے؟ کوئی زندہ, کوئی دنیا سے رخصت ہونے والا. فرمایا نہیں نہیں کشتیاں چل رہی ہیں سمندر کے اندر بے نعمت اللہ, کس کی مہربانی سے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے باہر خود چھلانگ لگا دی. کوئی پرواہ نہیں, میں تیر کر دوسرے کنارے پہ پہنچ جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں فل تک محل ہوں. آگے اللہ کے حکم سے مچھلی انتظار کر رہی ہے. آیت نمبر 142 سورت الصافات 30واں پارہ. مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں محفوظ کر لیا, نگل گئی. اللہ نے فرمایا خبردار, میرا پیغمبر تیری خوراک بن کر نہیں آ رہا, میری امانت بن کر آ رہا ہے. خوراک نہیں ہے. اب مچھلی کے پیٹ والا جیل خانہ ہے, دنیا کا قید خانہ ہو, لوگ رشوت دے کر چھڑا لیتے ہیں, ضمانت پر چھڑا لیتے ہیں, سفارش کر کے چھڑا لیتے ہیں, جیل خانہ توڑ کر بھی چھڑا لیا کرتے ہیں. مچھلی کے پیٹ والا قید خانہ وہ ہے, اللہ کے بغیر پتہ بھی کسی کو نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, رات کی تاریکی, سارے اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, اللہ تیرے بغیر یہاں میری پکار سننے والا اور کوئی نہیں ہے, تیرے بغیر میرا حال جاننے والا یہاں کوئی نہیں ہے, تیرے بغیر اس مشکل میں سے مجھے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کا نام محبت سے لینا. آپ کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا مانگوں. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی نجات کا سوال کس کے سامنے پیش کیا؟ یہی بات تو آپ نے دیہاتی کو فرمائی تھی, غصہ بھی نہیں کرنا اور نمبر دو اپنی حاجتیں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنی. اللہ کریم فرماتے ہیں فسجبنا لہو, ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سن کر قبول کر لی. ایک بات مجھے بھائی بتا سکتے ہیں, حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے انبیاء گزرے تھے کہ نہیں؟
بے شمار.
اللہ تعداد بہتر جانتا ہے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، لیکن حضرت یونس نے کسی پیغمبر کو مشکل میں نہیں پکارا، کسی نبی کو اپنی مشکل میں نہیں پکارا، کسی رسول کو مشکل میں نہیں پکارا، حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ میں قرآن سامنے ہے، ذمہ دار احباب تشریف فرما، ذمہ دار سٹیج پر ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو اللہ کے کسی ایک نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام کے امام ہوئے نا، آپ سے پہلے بھی کسی پیغمبر کو بندہ نہ مانے، کسی پیغمبر کی توہین اور گستاخی کرے وہ بندہ مسلمان نہیں، کافر بے ایمان ہے۔ انبیاء کرام کی شان برحق، انبیاء کرام کا مقام برحق، اللہ کے رسولوں کے درجے برحق۔ اور بھی جملہ دھیان سے سنیے، قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کر کہہ رہا ہوں، جن کو اللہ کا قرآن ولی کہے، جو اس کو ولی نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے، قرآن کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اولیاء کرام کی ولایت برحق، انبیاء کرام کی نبوت برحق، لیکن مشکل وقت میں کس کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنی چاہیے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا حوالہ آپ کو دکھایا، اللہ فرماتے ہیں فسجبنا لہ، ہم نے دعا سن کر قبول کر لی ہے، حکم دیا، مچھلی کنارے پہ آئی ہے، حضرت یونس علیہ السلام باہر آ گئے، اللہ کریم حضرت یونس کی پریشانی تو ختم ہو گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا قانون یونس علیہ السلام پر بد نہیں ہو گیا، وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے سامنے آیت نمبر 88 سورۃ الانبیاء 17-12، جو بندہ ایمان اور یقین میں اللہ کے ساتھ رکھ کر مجھے خالص پکارتا رہے گا، میں اللہ ایسے پریشانیاں دور کرتا رہوں گا۔ اللہ کا فیصلہ سچا ہے؟ سچا ہے، ہاں۔ ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں۔ آئے تو صحیح بندہ، ایک اور چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اگر بندہ اپنی حاجت زبان سے اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، گونگا بندہ ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں، دل سے مانگنا بندے کا کام ہے، سن کے قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ دل سے حاجت پیش کرے، قوم کٹھی ہو گئی ہے، اب آپ خیال، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے، حضرت مہربانی کرو، کیا بات ہے، ذرا دعا تو کر دو، اللہ رحمت کی بارشیں نازل کرے، بارشیں بند ہیں، چلو میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لیا، میدان میں پہنچے، قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب آپ دل کی تختیوں پہ میرا جملہ لکھنا، زندہ سے دعا کروانا جیسے، زندہ سے دعا کروانا۔ اگلا جملہ بھی ذرا مہربانی کر کے توجہ سے سنیے گا، زندہ چھوٹا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز، زندہ بڑا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز۔ ایک بات آپ سے پوچھنی بھی ہے میں نے، ذرا یہ جملہ سن لیجئے، والدین اولاد کو کہیں ہمارے لیے دعا کرو، جائز۔ استاد اپنے شاگردوں سے کہے میرے لیے دعا کرو، جائز۔ اگر کوئی پیر و مرشد اپنے مریدوں کو کہے میرے لیے دعا کرو، جائز، کوئی پرواہ۔ اور چھوٹا بڑے کو کہے، اولاد والدین سے کہے، شاگرد اپنے استاذوں کو کہے، مرید اپنے مرشد کو کہے میرے لیے دعا کرو، جائز۔ زندہ سے دعا کروانا جائز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں، حضرت میں عمرہ ادا کرنے جانا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اشرک نا فی دعائک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت لا تنسنا فی دعائک، اے میرے چھوٹے بھائی عمر اپنے لیے دعا کرنا تو مجھے بھی نہ بھلانا، ہم تمام ساتھیوں کو نہیں بھلانا، طواف کرنا تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا تو ہمارے لیے دعا کرنا، بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر ملتزم کو پکڑ کر دعائیں کرنا تو ہمیں بھی نہ بھلانا، آپ نے حضرت عمر کو فرمایا ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، معلوم ہوتا ہے چھوٹے سے دعا کروانا بھی جائز ہے،
شرط یہ ہے زندہ ہو۔ اچھا ایک بات آپ بتا دیجیے، ناراض نہ ہونا، میرا جو علاقہ ہے نا میاں والی، ہمارے میاں والی کے اندر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو جنازہ ہم زندہ پڑھتے ہیں، وہ مردہ اپنا جنازہ خود نہیں پڑھ سکتا، آپ کے علاقے میں کیا رواج ہے؟ نہیں نہیں باپ پھر سن لیں، بندہ فوت ہو جائے نا ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش، یہ جو میت اور مردہ ہے اس کو بھی بخش، ہم فوت ہونے والے کے لیے خود دعا کرتے ہیں ہم زندہ، تو آپ کے علاقے میں کیا رواج ہے، مردہ اپنے لیے خود دعا کرتا ہے؟ آپ چپ کر گئے، مجھے شک میں ڈال دیا، یہاں شاید جنازہ مردے اپنا خود پڑھتے ہوں، نہ وہ نہ نہ اس نے کبھی کہا ہے آپ کو کہ میرے لیے دعا مت مانگو میں خود مانگوں گا، جنازہ کون پڑھتا ہے ہم زندہ، دعا اس کے لیے ہم کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا، تو پھر انصاف کی دعوت دے رہا ہوں، ضد سے ہٹ کر منت کے ساتھ، سامنے جسم پڑائے ہے، سامنے لاش پڑی ہے، سامنے میت موجود ہے، مردہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش، یہ جو میت ہے اس کو بھی بخش۔ اب آپ پتہ نہیں کیوں اختلاف پڑ گیا، جھگڑا کیوں پڑ گیا، اوپر زمین کے موجود ہے اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، جب نیچے دفن کر دیا کئی من مٹی اوپر آ گئی ہے، پھر ہمارے لیے دعا کیسے کر سکتا ہے؟ نہ میرے بھائیو نانا، اوپر ہے پھر بھی دعا ہم نے کرنی ہے، نیچے دفن کر دیا پھر بھی اس کے لیے دعا ہم نے کرنی ہے، زندہ سے دعا کروانا جائز، مردے کے لیے دعا کرنا جائز، زندہ سے دعا کروانا جائز اور مردوں کے لیے دعا کرنا جائز۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور القبور فإنها تذکر موتاکم وتزہدکم فی الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا پہلے تو میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت نہ کرنا، اب تمہیں اجازت دے رہا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، تمہیں موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، دنیا سے تمہارا دل ہٹ جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، وہاں بندہ جا کر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، ان کے لیے اللہ سے فضل و کرم کی دعا مانگے، ان کی مغفرت کی دعا مانگے، زندہ سے دعا کروانا جائز، مردے کے لیے دعا کرنا جائز، جو اوپر ہے اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، نیچے دفن ہونے کے بعد ہمارے لیے دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ علماء تشریف فرما، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جائے اپنی مرضی سے نیک عمل کرنے والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اپنی مرضی سے نیک عمل نہیں کر سکتا، اب پچھلے اس کے لیے دعائیں کریں گے، اپنے لیے دعا والا عمل کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں، اللہ یہ سامنے قوم کھڑی ہے، رحمت کی بارش نازل فرما، رب بارشیں بند ہو گئی ہیں، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، میرے پیغمبر آپ نے دعا مانگی ہے؟ جی ہاں، میں اللہ کا فیصلہ ہے بارش نازل نہیں کروں گا،
اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان فیہم مدوی، یہ جو 70,000 بندے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان میں ایک میرا دشمن کھڑا ہے، اس کو نکالو، 40 سال ہو گئے مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، جتنے تک وہ نہیں نکلے گا رحمت کی بارش نازل نہیں کروں گا۔ اچھا رخ پھیرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرج یا عدو اللہ، اللہ کا دشمن جلدی کر نکل جا، تیری وجہ سے بارش نہیں آ رہی، کوئی بندہ نہیں نکلا۔ کمال ہے، پھر فرمایا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ اللہ کا دشمن نکل جا، پھر بھی نہیں نکلا، انتظار کیا، تیسری بار فرمایا نکلتا ہے کہ نہیں، اللہ کا دشمن نکل جا، تیری وجہ سے بارش نہیں آ رہی۔ اللہ کے قرآن کا حوالہ سنتے جائیے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، پتہ ہوتا فلاں اللہ کا دشمن ہے، ہاتھ پکڑ کر نکال دیتے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، اللہ کا نام پیار اور محبت سے لینا اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ قرآن پاک میرے سامنے، سورت کا نام سورت النمل 20 پارا، فرمایا کل یعلم من فی آیت نمبر 65، میرے محبوب فرما دیجئے آسمانوں والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی انسان عالم الغیب نہیں، اگر عالم الغیب ہے تو الا اللہ۔ عالم الغیب سے وہ کون ہے؟ آپ کی اجازت ہو تو میں اگلے لفظوں کا ترجمہ بھی کر دوں، اجازت ہو تو، آپ نبی دے مانا تو کرنا ہے، یہ تو صرف قرآن سے محبت دیکھنی ہوتی ہے دوستوں کی۔ فرمایا وما یشعرون ایانا یبعثون، نوٹ کرو دوستو، شک ہے تو نوٹ کرو، مانا گھروں میں جا کر دیکھ لینا۔ اللہ فرماتا ہے جن کو عالم الغیب سمجھ کر بلا رہے ہو، میری کھوٹی قسمت کو کھڑا کر دو، ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دو، روزی بڑھا دو، اولاد دے دو، جن کو تم اللہ کریم کے بغیر پکار رہے ہو ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ جسے اپنے زندہ ہونے کے وقت کا پتہ نہیں ہے، عبادت کرنے والے کا پتہ کیسے لگ گیا، وہاں پکار کرنے والے کا پتہ کیسے لگ گیا، سجدے کرنے والے کا پتہ کیسے لگ گیا۔ پھر محبت سے کہہ دیجئے عالم الغیب صرف کون ہے؟ وقت بڑا محدود ہے، نماز کا وقت قریب، خیال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ بات سن لیجیے علماء تشریف فرما، ذمہ داری سے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں جو پیغمبر کی گستاخی کرے وہ کافر ہے، جو نبی کی توہین کرے وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، مسلمان نہیں ہے۔ پر فرق سن لیجئے، اللہ کا پیغمبر وحی کا عالم ہوتا ہے، آسان لفظ، عالم وحی ہوا کرتا ہے، پیغمبر عالم وحی ہوتا ہے، اللہ عالم غیب ہے۔ پیغمبر عالم وحی، وحی کا علم رکھنے والا، وحی کا علم رکھنے والا پیغمبر، غیب کا علم رکھنے والا اللہ، فرق ہے۔ نہ تو نہیں نکلتا اللہ کا دشمن، 3 مرتبہ اعلان کیا کوئی نہیں نکلا، رحمت کی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کیسے آ رہی ہے؟ بندہ تو نہیں نکلا، حضرت کلیم عرض کرتے ہیں اللہ بندہ نہیں نکلا، اب بارش کیسے شروع ہو گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے کلیم دشمن تھا نہ میرا، 40 سال کا دشمن تھا، اعلان کیا 3 مرتبہ نہیں نکلا، اللہ نے فرمایا بارش اس لیے شروع ہو گئی ہے میں اللہ نے اس سے صلح کر لی ہے۔ اللہ صلح کر لی، کتاب التوابین، جی جی صلح کر لی ہے اللہ۔ وہ کیسے؟ جب آپ نے فرمایا نکل جا، ہاتھ میرے سامنے نہیں جوڑے، ہاتھ جوڑتا تو ساتھ والوں کو پتہ چل جاتا، آنکھوں میں آنسو نہیں لے آیا، آنکھوں میں آنسو آتے تو ساتھ والے دیکھ لیتے ہیں، رونے والی شکل نہیں بنائی، ساتھ والوں کو پتہ چل جاتا، دل ہی دل میں کہنے لگا میرے اللہ 40 سال تو نے میرے پردے رکھے ہیں، آج تک کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا آج بھی مجھے رسوا نہ کر پردے رکھ آسی کر بائی نہ سنتن سمجھے تو کتائبا اللہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں توبہ کا سوال ہے تیرے سامنے ہے اللہ میری غلطیاں معاف کر اللہ نے فرمایا میں نے صلح کر لی ہے اللہ دل کی سنتا ہے اللہ دلوں کی سنتا ہے اللہ صلح ہو گئی ہے جیا اللہ اب تو دکھا دے آپ نے بات سمجھی صلح جو ہو گئی ہے اب تو دکھا دے اللہ نے فرمایا اب بھی نہیں دکھاؤں گا صلح جو ہو گئی اللہ رب العالمین نے فرمایا نانا میرے پیغمبر اگر میں دکھا دوں ہو سکتا ہے قوم کا کوئی بندہ کہے یہ ہے نا وہ بندہ ہاں دیکھا نا قوم کا کوئی بندہ کہے یہ ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے رحمت کی بارش نہیں آ رہی تھی اور جس بندے پر میں اللہ راضی ہو جاؤں جس کی غلطیاں معاف کر دوں جس سے میں اللہ صلح کر لوں میں اللہ اس بندے کے بارے میں تانا بھی برداشت نہیں کرتا زبان سے کوئی نہیں مانگ سکتا کیا پرواہ ہے دل سے حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنا بندے کا کام ہے سن کے قبول کرنا اللہ کریم کا کام ہے ایک مہربانی کرنا آخری میری بات کبھی یہ مثال نہ دینا جی چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا اللہ کے لیے مثال نہ دینا افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا یہ میرے اور آپ کے لیے مثالیں ہیں اللہ کے لیے مثال نہ دینا یہ میرے سامنے 26واں پارہ سورت کا نام سورت قاف فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آیت نمبر 16 میں نے کھولی ہوئی ہے سورت قاف 26واں پارہ انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ انسان کے دل کے ارادوں کو بھی جاننے والا میں اللہ انسان کی شہرک سے زیادہ قریب بھی میں اللہ اللہ کی قسم یہ دیکھنا یہ میری عینک ہے نا یہ عینک اتنے قریب نہیں ہے یہ میری ٹوپی اتنے قریب نہیں ہے لباس اتنا قریب نہیں ہے چھوڑو یار یہ کیا چیزیں ہیں یہ میری آنکھ کے اوپر باریک پردہ ہے یہ میرا آنکھ والا پردہ اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ میرے قریب ہے جو اللہ شارخ سے زیادہ قریب ہے وہاں سیڑھیوں والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے سیڑھی تو تب لگاتے ہیں چھت دور ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے نمبر 2 افسر کو ملنا ہے چپراسی کی منت کرتے ہیں دفتر کا دروازہ بند ہے افسر کو پتہ نہیں ہے کون میرے دفتر کے دروازے پہ آیا ہوا ہے چپراسی کو کہتے ہیں مہربانی کر تو جا کر میرا تعارف کرا فلاں بند آیا ہوا ہے یہ میرا کارڈ یا کر دیا افسر کو پہلے پتہ نہیں ہوتا اللہ تو دلوں کا ارادہ بھی جانتا ہے جملہ دھیان سے اب آپ سننا میرا عقیدہ میرے اکابرین اور مشائخ کا عقیدہ ارادے دل کے کیا ہیں ہمارے دل میں جو ارادہ آ رہا ہے اس کو بھی جاننے والا اللہ اور جو ارادہ ابھی دل میں نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا اللہ اور جو اللہ دل کے ارادے جانتا ہو وہاں چپڑاسیوں والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیہاتی بندے غصہ نہ کرنا ایک بات نمبر 2 اپنی حاجات لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا حاجتیں پیش کرنے ہیں تو صرف رب العالمین کے سامنے کرنا ہماری شریعت کا مسئلہ استاذ العلماء تشریف فرما یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں چھوٹے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے سب سے پہلے بچوں کو دینی ہے کیوں جی بزرگ تشریف فرما ہیں بڑے بڑے اکابر نانا پہلے بچوں کو دو شریعت کہتی اس لیے پہلے بچوں کو دو بچے میں حوصلہ نہیں ہوتا صبر نہیں ہوتا ہو سکتا ہے دینے والے کا ارادہ ہے بچوں کو 2 گنا کر کے دوں گا ڈبل حصہ دوں گا بعد میں دوں گا شریعت کہتی ہے نانا بچوں کا حصہ پہلے نکال بچے میں حوصلہ اور صبر نہیں ہوتا ایسا نہ ہو کہ بچہ ہاتھ پھیلا دے چچا مجھے بھی دے اللہ کو غیرت آتی ہے بندہ بندے کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہا ہے ہاتھ پیدا کرنے والا اللہ تو حاجات پیش کرنے کے لیے ہاتھ کس کے آگے پھیلانے چاہیے آپ نے فرمایا دیہاتی بندے غصہ نہ کرنا، نمبر دو لوگوں کے سامنے سوال اور حاجات پیش نہ کرنا، اور نمبر تین استغفر اللہ سبعین مرتن فی کل یوم ولک الجنہ، روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، ولک الجنہ، آسانی سے تجھے جنت مل جائے گی. اللہ کریم ہمیں بھی عمر کی توفیق عطا فرمائے. حضرت دعا فرمائیں گے.
اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولی محمد والی وصحابی اجمعین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کل عواجرنا من دنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ جن حضرات نے اس دینی جلسے کا پروگرام کیا اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرما. یہاں جو مدرسہ قائم ہے اللہ پاک اس مدرسہ سے میں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں کو اللہ پاک اخلاص عطا فرما. اللہ رحمت کی بارش نازل فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو ایمان والے وفات ہو گئے اللہ ان کو بخشش نصیب فرما. زمینی آسمانی آفتوں عذابوں زلزلوں سے محفوظ فرما. مجاہدین کی مدد فرما. یہود نصارہ اور حنود کی سازشوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. اللہ جب ہماری موت کی باری آئے تو ہماری زبان پر تیرے فضل سے جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی.
محترم والدین کو دا علامہ احمد شعیب خان صاحب دا بیان نرست ہو شیخ الحدیث حضرت العلامہ عبدالسلام صاحب دا عذر و دعا پر میلہ دا بیان دا ملاوی دو پتہ یا ساتھی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نسکول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی. موبائل نمبر 0301-57-10-124 ٹیلی فون نمبر 221-7090.
حضرت مولانا لقمان صاحب.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بھائی اور دوستو، آج یہ مبارک محفل کا انعقاد جس موضوع سے ہوا ہے وہ ہے پیغام قرآن کانفرنس. اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام تشریف لا چکے ہیں، بیانات تو الحمدللہ وہ آپ کے سامنے فرمائیں گے. تو جب تک ان کا آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان ہوگا، اس وقت جو ہے جس طرح ہمارے سیکرٹری صاحب کا حکم ہے آپ کے سامنے جو ہے ہم بھی کچھ تھوڑا سا مسلمون خروار کے حساب سے کچھ تھوڑا سا پیش کریں گے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی ہے قرآن عظیم شان، یہ جو ہے میرے بھائی اور دوستو مکمل شریعت ہے، ادوام شریعت ہے، اور یہ میرے بھائی دوستو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ہدایت ہے. اور اسی کا علم حاصل کرنا میرے بھائی اور دوستو اور اس کی اوپر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی کا ضامن ہے. ساری دنیا سے میرے بھائی دوستو جب سے دنیا بنی اللہ جل شانہ نے چونکہ انسان کو فطرت اللہ جو ہے جو اللہ جل شان کی فطرت ہے، جس فطرت سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کل مولود یولد علی فطرت، ہر انسان جو ہے وہ ایک فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ فطر الناس علیہا. وہ میرے بھائی دوستو اسلامی اور دینی زندگی ہے، وہ ایک ضابطہ حیات ہے جس کے اوپر انسان چلے گا، جس کے لیے چلنے پر اللہ جل شانہ نے اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس کے اوپر چلنے میں اس دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت اس کا وعدہ ہے. اور میرے بھائی اور دوستو، ہمارا اور آپ کا جو ہے اس دنیا کے اندر آنا وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوا ہے، اللہ نے یہاں بھیجا ہے اس کے لیے کہ جو اللہ جل شانہ فطری زندگی ہمیں دیں گے اس کے اوپر چلنا ہے. پھر چونکہ اللہ جل شانہ کا اپنی مخلوق سے محبت ہے, اللہ یدعو الی دار السلام, اللہ جل شانہ خود دعوت دیتے ہیں میرے بھائی دوستو حق کی طرف, جنت کی طرف. پھر اس کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو زندگی دی تھی, جو زندگی کا ضابطہ حیات دیا تھا, جس زندگی پر چلنے میں اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت تھی اور اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت تھی, وہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی تکمیل ہوئی. بقول مولانا محمد عمر پارنپلی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہمارے پاس صدر نظام الدین اولیاء چھوٹی مسجد میں, کہتے ہیں کہ ایک انگریز, اس کے ساتھ کوئی عورت بھی تھی, وہ ہمارے پاس آئے, کچھ سوال لکھے ہوئے تھے انہوں نے. تو ان سوالات کے زمرے میں کہتے ہیں کچھ سوال یہ بھی تھے. ایک سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہے, یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں, یا تو آپ رحمت للعالمین کہیں یا پھر جو ہے وہ خاتم النبیین کہے, کیونکہ اگر آپ اس کو خاتم النبیین کہتے ہیں تو پھر رحمت للعالمین نہیں ہو سکتے, کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کا جو قطع ہونا ہے وہ اصل میں رحمت کا قطع ہونا ہے, کیونکہ انبیاء کا سلسلہ, انبیاء کا دنیا میں مبعوث ہونا یہ رحمت ہے. تو اگر وہ خاتم النبیین ہے تو انہوں نے رحمت کو بند کر دیا تو یہ رحمت للعالمین نہیں ہے. اور دوسرے معنی میں اگر آپ رحمت للعالمین کہتے ہیں تو پھر آپ کو خاتم النبیین کا لفظ جو ہے وہ نہیں کہنا ہوگا, یہ دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے. ایک سوال ان کا یہ تھا. تو مولانا فرماتے تھے کہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے اور یہ اٹل عقیدہ ہے, یہ نص سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تم آخری امت ہو, تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. لیکن میرے بھائی دوستو اصل میں یہ ہے کہ پہلے دنیا کے اندر جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے ان کی حیثیت ایسی ہوتی تھی اس نبی کی, جیسے ملک کے اندر تین کنویں ہوتے ہیں, ایک مقننہ ہوتا ہے, ایک عدلیہ ہوتا ہے, ایک اجرائیہ ہوتا ہے, ایک وہ کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والا ادارہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ایسی ہی ہوتی تھی جیسے قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہوتا ہے. وہ خود بھی ان کا جو زاویہ حیات اللہ کی طرف سے ملتا تھا اس کے اوپر عمل بھی ان کے لیے ضروری تھا, اور اس کو اور کے اوپر نافذ کرنا یہ بھی نبی کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا. نبی کا زندگی کا مقصد یہ ہے میرے بھائی دوستو, وہ اپنے ذات کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ عالم کے لیے آتے ہیں اور وہ ایک ضابطۂ حیات لے کر آتے ہیں. اور چونکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ نے ہمارے اندر یہ استعداد رکھی ہے. اللہ معاف کرے, آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اوپر چلنا جو ہے مشکل ہے, اور نعوذ باللہ مسلمان صحافیوں کے منہ سے اور ان کے کلموں سے یہ باتیں نکلتی ہیں کہ جو نظام شریعت بنایا گیا ہے اسلام کا, نعوذ باللہ, یہ ظلم کی اوپر مبنی ہے. تو میرے بھائی دوستو آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن عظیم شان یہ دونوں جہانوں میں کامیابی کا راز ہے. اور یہ میرے بھائی دوستو فطری زندگی بھی اسی میں ہے, دینی زندگی فطری زندگی, اسلامی زندگی فطری زندگی, انسانی زندگی ایک زندگی کے نام ہے. تو میرے بھائی دوستو اس موضوع پر انشاءاللہ علماء کرام جو ہے موجود ہے, اساتذہ کرام تشریف لا رہے ہیں, تو اس کی عظمت کے اوپر میرے بھائی دوستو بات ہوگی. ہمارا حق یہ ادا کرنا ہے کہ ہم نے کان لگا کر, جیسے مولانا نے بات کہی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے کہ وہ چھ باتیں ہیں, ان سے ہم نے قرآن جو ہے بات کو سننا ہے چھ صفات کے ساتھ, تو انشاءاللہ وہ صحیح معنوں میں ہم اس سے مستفید ہوں گے. اللہ عمر کی نیک توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا
قرآن وردن کو دعو مولانا لقمان سے چتا ستا اخبر بیان اوپر مائلو.
چاند سے تشبیہ دینا, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, اس کے منہ پہ چایا مدنی کا چہرہ صاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, اس کے منہ پہ چایا مدنی کا چہرہ صاف ہے.